سيدنا ومولانا محمد صلى الله عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا السلام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسلامی معیشت کے حوالے سے اور نظام معیشت کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید سے ہم گزشتہ چند جمعوں سے ایک مسلمان کی تجارت، اس کے لیے خرید و فروخت میں، تجارت میں، لین دین میں، کھانے پینے میں، ایک دوسرے سے اپنی ضروریات کی تبادلے میں شریعت مطہرہ کن چیزوں کا لحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید براہ راست کن باتوں سے منع کرتا ہے، جس میں سود ہے، جوا ہے، چوری ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، کسی کا مال خیانت سے حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں معیشت کی تباہی کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کی تباہی ہے. آج خیانت اور رشوت اور سود تقریباً تمام دنیا کے ممالکوں کو اس نے جکڑا ہوا ہے، اور ہمارا یہ وطن عزیز جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بے بہا اور بے تحاشا قدرتی ذخائر عطا فرمائے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے وہاں سب سے بڑا ہم بھی اسی المیے کے بہت زیادہ شکار ہیں کہ جس میں سود ہے اور کرپشن، خیانت ہے، جھوٹ ہے، رشوت ہے، جس کی بنا پر آج پاکستان بظاہر حالوں کے اعتبار سے ترقی سے بہت پیچھے جا رہا ہے. لہذا اہل اسلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تجارت سے لے کر یہاں تک کہ گھر میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، ایک تو وہ بڑا بزنس مین ہے جو بہت بڑی خرید و فروخت کرتا ہے، لیکن اپنی سطح پر ایک عام آدمی بھی کچھ نہ کچھ لے دے کرتا ہے. اس کا تعلق کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی امانت کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی گواہی کے ساتھ ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ ایک عام ایک انسان سے لے کر پوری ریاست تک کو خطاب کر کے جو نظام معیشت ہے، جو لین دین کے اصول ہے، اس کی پابندی کا حکم عطا فرماتا ہے. اور اسلامی نظام معیشت کا یہ سب سے ضروری قاعدہ جس کو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 سے گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا تھا، جس میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان تھا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال کو آپس میں ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بطور رشوت کے حاکموں کو، یا جو قاضی ہے، جو جج ہے، یا جو حاکم ہے، اس کو رشوت دے کر کسی اور کا مال ہڑپ جانا، کسی کی زمین کو ہڑپ جانا، کسی اور کا حق ہے لیکن جعلی پیپر یا اپنی سیاسی تعلق یا رشوت کے ذریعے اس مال کو ہڑپ کر جانا اور اس بات کو جاننا کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں اور میں اس کا حق نہیں ہوں، شریعت مطہرہ نے قرآن مجید آیت نمبر 188 کے اندر ان تمام مالوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، جس میں تفصیلیں گزر چکی تھی گزشتہ سے پیوستہ طور پر. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا حق، کسی کا مال، کسی کا حق، اب حق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نہ حق نہ کھائے، مثلا جوا، سود، دھوکے سے لیا ہوا مال، غصب شدہ مال، کسی کے حق کا انکار کرنا، مثلا مزدور سے مزدوری لے لی بعد میں اس کا انکار کر دیا، یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، مثلا فاحشہ کی اجرت، بدکارہ عورت کا اپنی بدکاری پر پیسہ لینا، شراب، مردار کی قیمت. اسی طرح ہر وہ حرام کام جس کو شریعت مطہرہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، شرع احکام کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، مثلا ہر وہ کام کہ جو شرعاً ہماری آنرشپ میں نہیں آ سکتا. شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ تجارت ان چیز کو کہو کہ جس کے تم آنر بنو، مالک بنو. حرام مال کیسا بھی ہو تم اس کے مالک ہی نہیں ہو، اس کا مالک تو وہ ہے جس سے تم نے کھایا ہے، وہ مال فوراً اس کو لوٹا دو. اگر لوٹانے کی صورت نہیں ہے تو فوراً اس گندگی سے، جیسے بندے کے کپڑے پر گندگی لگ جاتی ہے اور وہ فوراً دھو کر اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، تو وہ ناپاک مال فوراً کسی اور کو دو. غریب کو دے کر جان چھڑاؤ اور اس میں ثواب کی نیت نہیں کرنا، ورنہ دار اسلام سے نکل جاؤ گے. یا تو جس کا وہ مال ہے تمہیں پتا یہ فلاں کا مال میں نے ہڑپا ہے، اس کو جا کر دو، یا پھر اگر وہ نہیں ہے یا اس قسم کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی کہ مال کو لوٹایا جائے، تو اس مال کو کسی بھی فقیر کو دے کر، ضرورت مند کو دے کر اپنی جان چھڑا دی جائے اور اس میں کوئی احسان، کوئی نیکی کا جذبہ دل کے اندر نہ لایا جائے. اس کی لمبی تفصیل ہے، جیسے شراب کی تجارت، یہ مال حرام ہے، شراب بنانے کی اجرت، شراب لے جانے کی اجرت، شراب خریدنے کی اجرت، شراب کو گھر تک پہنچانے کی اجرت، شراب کی دلالی کرنے والا، سود کا پیسہ، رشوت کا مال، گانے بجانے والے، ناچنے کی کمائی، سینما کی کمائی، ناچ گھروں کی آمدنی، داڑھی کو موڑنے والا حجام، اس کی کمائی بھی حرام ہے اور یہ مال باطل ہے. اسی طرح حد شرع سے کم کرنے والا داڑھی کو، وہ خود بھی گناہگار ہے جو کر رہا ہے، وہ اس کے لیے مال حلال نہیں ہے، حرام ہے. لہذا زنا کی کمائی، اس کی دلالی، چوری، غصب، جوا، کاہن، نجومی، جو امت کا سب سے غلیظ طبقہ ہے، جو لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، اس کا مال غلیظ ترین مال ہے. آج ستارے کیا بول رہے ہیں، کل ستارہ کیا بولے گا، یہ غلیظ ترین مال ہے، کیونکہ مستقبل کی خبر صرف وحی کے ذریعے آ سکتی ہے، اور جب وحی رک گئی ہے تو شریعت مطہرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ سے خبر لینے کا ہے، اور وہ استخارہ ہے، اور استخارے میں بھی وہی چیز ہے جو سنت میں ذکر ہوا ہے کہ وہ خاص دعا ہے، دو رکعت نفل پڑھ کے آپ رات کو سو جائیں، بغیر مکالمہ کریں. اللہ رب العالمین خواب میں بندے کو مطلع کر دیتا ہے کہ جو فیوچر میں وہ کام کرنے جا رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. اسی ترتیب کے ساتھ، اسی طرح خنزیر کی تجارت اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے لینا، جیسے کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور چرا لیتے ہیں مال، جیب میں لے کر نکل جاتے ہیں، آزاد آدمی کو بیچنا، یہ ساری کمائی جو ہے وہ حرام ہے، اس پر واجب ہے کہ یہ مال جس کا تھا اس کو لوٹا دے. اور اگر مالک معلوم نہ ہو تو ان کے نام پر خیرات کر دے اور اس پر اپنے لیے کوئی بھی ثواب کی نیت نہ کرے. یہ بنیادی ہدایات اور رکاوٹ ہے شریعت کی طرف سے کہ جب تیرا مال ہی نہیں ہے تو بزنس کیسے کر رہا ہے. آنے والے وقتوں میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ جناب ایکسپورٹ کیا نہیں ہے لیکن اس کی رسیدیں بنا کر گورنمنٹ میں جمع کر دی جاتی ہیں اور اس پر جو ہے وہ پیسے لے لیے جاتے ہیں اور اربوں پتی بن جاتی ہیں، سب خیانت کے زمرے میں آتے ہیں. بعد میں وہ پھر افطاری پارٹی کرا رہے ہوں، افطار پارٹی کرنا اچھی بات ہے، افطاری کرانا اچھی بات ہے، سحری کرانا اچھی کام بات ہے، لیکن جو تم نے غلط طریقے سے دھوکے کو، گورنمنٹ کو دھوکہ دے کر، گورنمنٹ خود چور ہوتی ہے، وہ خود راستے بتاتے ہیں، وزیر جو آتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے بھر لیں تو آپ کریں، لیکن وہ خود غلاظت کے اندر مبتلا ہے تو بندہ دوسرا تھوڑے میں بھی گزارا کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنا بھی ہے کہ وہ گزارا کر سکتا ہے، لیکن زیادہ کی حوث اور آخرت سے میرا اور آپ کا غافل ہونا اور قبر اور حشر کے حساب سے غفلت برتنا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں تجارت کے اندر ہوتی چلی جاتی ہیں. گورنمنٹ کے مال کو بیچ دینا اور بعد میں خود وزیر بن کے کہنا کہ اس کو تو امپورٹ کرنا پڑے گا، ایکسپورٹ کی چیز امپورٹ کے اندر آ گئی، اوپر سے جب میرے جیسے آپ جیسے بندے کو یہ بات پتا ہے اور روزانہ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر حقائق اور ایویڈنس کے ساتھ بیان ہوتا ہے، تو جو اس ملک کے ایسٹ اور بنیاد ہیں ان کو یہ بات نہیں پتا، تو جائے جتنے بڑے بھی رینک ہو جائے قبر میں رگڑ دیا جائے گا، ایک ایک بندے کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ اللہ سب کو، قدرت سب کو برداشت کرتی ہے، لیکن زمین میں فساد کرنے والے کو قدرت برداشت نہیں کرتی، اور یہ فساد ہے کسی کے حق کو کھا جانا اور کسی کے ساتھ جبر کرنا. تو قرآن نے یہاں پر ذکر کر دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آگے چلتے ہیں گزشتہ کے حوالے سے، یہ اسلامی نظام کا ایک زبردست اصول تھا، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، سرکار نے بطور قاضی کے، کیونکہ حضور کی حیثیت جہاں نبی اور رسول کی اس امت میں، وہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت کے لیے اپنی امت کو، خود قاضی کا منصب بھی حضور نے رکھا اپنے پاس، کہ لوگ فیصلہ لے کر آتے تھے اور حضور اس کا فیصلہ کرتے تھے، قاضی جج اور قاضی القضاء چیف جسٹس کے طور پر حضور کا جسٹس اور حضور کا جو فیصلہ ہے. اب اس میں دو صورتیں تھیں، ایک تو وحی کے ذریعے اس کو فیصلہ کر دیں، تب تو اگلے کو تو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن وحی کے ذریعے اگر فیصلہ ہوگا تو پھر گواہی لینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے پتا چل گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، وہ تو پہلے وحی کے ذریعے اس کا جو غیب ہے وہ آیا ہو گیا. ایک تو یہ صورت ہے کہ سرکار باطن پر فتویٰ دیتے تھے، وہ کبھی کبھار ہوتا تھا، مثال کے طور پر ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے لیکن حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بعد میں آنے والے قاضی کو کیسے پتا چلے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. حضور کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قضاء اور جسٹس کے جو اصول اور پرنسپل اس پر گزرا، حضور صرف گواہیاں سنتے تھے، اب وہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس سے سروکار نے، یعنی نبوت کے منصب سے ہٹ کر صرف ایک عام قاضی کی صورت میں ملنا، تاکہ آنے والی امت کو حضور کی سیرت سے قضاء کا طریقہ، فیصلوں کا طریقہ پتا چلے. یہ بات سمجھ گئے. اب حضور کیا کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میرے پاس تم لوگ اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو، کسی کا پانی کا جھگڑا ہے، کسی کا کھیت کا جھگڑا ہے، کسی کا اپنے بزنس کا جھگڑا ہے، کسی کا تجارت کا جھگڑا، تم جھگڑا لے کر میرے پاس آتے ہو. حضور نے کلیئر کہا، انکم تختصمون الیہ، تم میں سے لوگ اپنا معاملہ لے کر میرے پاس آتے ہو کہ میں فیصلہ کر دوں، کیونکہ ریاست مدینہ کے حضور قاضی ہیں اس وقت، حاکم بھی ہیں، فیصلہ آپ ہی کریں گے، حضرت ابوبکر نے آپ ہی سے قضا سیکھی، حضرت عمر نے آپ ہی سے قضا سیکھی، حضرت عثمان و علی نے آپ ہی سے قضا سیکھی، امت کے سب سے بڑے قاضی سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا ہیں، آپ ہی نے سیکھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے لے کر آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق، ایک شخص چرب زبانی سے، کیونکہ جھوٹا آدمی بڑی چرب زبانی سے ہاتھ پاؤں جوڑ کر چاپلوسی کر کے جج کو منواتا ہے، جج کو منانے کی ضرورت کیا ہے، آج آپ پیشکار سے رابطہ کریں وہ کاؤنٹر میں خود آپ کو بغیر مانے ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن حضور سید عالم بیان فرما رہے ہیں کہ تم میرے پاس جھگڑا چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو، اور میں بفرض محال اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. ظاہر سی بات ہے جو جس کا حق ہے وہ بیان نہیں کر پایا یا گواہ نہیں لا پایا، کیونکہ البینۃ علی المدعی والیمین علی ما من انکر،